مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسالة زيادة درود السلام صفحہ نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1437 ہجری کے ذوالقعدۃ الحرام کی آج 10ویں رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے۔ ہم اگرچہ دشمنوں کی غلامی سے ضرور آزاد ہوئے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کے جو فرمان ہیں اس تعلق سے ہم آزاد نہیں ہیں۔ مسلمان آزاد نہیں ہوتا، مسلمان پابند ہوتا ہے۔ اس کا دل کرے نہ کرے پانچوں ٹائم اس کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس کا نفس مانے یا نہ مانے روزہ تو اس نے رکھنا ہے۔ یہ ان مانو کر آزاد نہیں ہے، پابند ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا ہے، گالی نہیں نکالنی ہے، کسی مسلمان کا دل نہیں دکھانا ہے، کسی کا مال نہیں لوٹنا ہے، چوری نہیں کرنی۔ اس طرح کی بہت ساری قیودات یعنی بہت ساری قیدیں جو ہے نا، یہ ہمارے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم مسلمان الحمدللہ، اور ہمیں اس پر بالکل یعنی ہم خوش ہیں الحمدللہ کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم غلام ہیں۔ ہم انگریز کے غلام نہیں ہیں، ہم میٹھے مصطفیٰ کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی غلامی آزادی کے سند ہے۔ جو جتنا عمدہ غلام ہے وہ اتنا ہی عمدہ آزاد ہے، الحمدللہ جہنم سے آزاد ہے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 کو عمل میں آیا۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پاکستان 27 رمضان 1366 ہجری کو بنا۔ پاکستان کو یہ خوش نصیبی بھی حاصل ہوئی کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی سیدھ میں واقع ہے۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ پاکستان کو بنانے میں اس وقت کے مسلمانوں نے بہت اہم کردار ادا کیا اور قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا جو کہ اسلام کا قلعہ ہے۔ آج ہم آزاد ملک میں آزادی کا سانس لے رہے ہیں، تو ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اسلام کی دعوت عام کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟
ماشاءاللہ پاکستان سرکار کے قدموں کی سیدھ میں بھی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کا جو دروازہ ہے باب الکعبہ، تو یہ بھی پاکستان کی سمت کھلتا ہے، رحمت کا دروازہ. ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا پاکستان میں، تو جب سجدہ کرتے ہیں کعبے کی طرف، تو اس طرف یوں سمجھیں گے کعبہ شریف کا دروازہ ہے، جس کو باب الکعبہ بولتے ہیں، سونے کا دروازہ ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، کرم اس کا. میں اتنا کرم ہونے کے باوجود ہم حقیقت میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کرا پائے، جہنم سے آزاد ہو جائیں ایسے کام ہم نہیں کر پائے. رات دن گناہوں کا صدور ہے، اور جشن آزادی منانے کا انداز بھی ہمارا نرالا ہے. یعنی ایک دور تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب قرآن خوانی ہوتی تھی 14 اگست کو، جب قرآن خوانی تو ہوتی تھی، لیکن بعد میں کچھ اور بھی کرتے تھے لوگ، سمجھ جا. ہم جیسوں کو ڈھونڈ کر مذہبی لوگوں کو وہ سپارے پڑھاتے تھے، پھر یہ ہم جب فارغ ہو جاتے تھے نا ہماری چھٹی ہو گئی، ہم لوگ گئے اب یہ ناچنا شروع کر دیتے. تو یہ مطلب ایک بات ہے کہ قرآن خوانی کرتے تھے. اب تو نہیں سنا میں نے کہ یہ قرآن کو کھول کے بھی دیکھتے ہوں یا ہاتھ بھی لگاتے ہوں، اب تو ڈائریکٹ مطلب یہ میوزیکل پروگرام ہوتے ہوں گے. تو یہ معاذ اللہ، یہ نہیں کہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد کوئی ڈانس کرنا جائز ہو جائے گا، یا یہ کوئی اچھا کام ہے خدا نخواستہ، تو گناہ کے کام ہے. اور یہ اپنے آپ کو آزادی کا شکر گزار اگر ہم کہیں تو یہ غلط ہے. شکر یعنی آزادی ایک نعمت ہے، اور جب بھی کوئی نعمت ملے، خوشی کی خبر ملے، خوشخبری، تو اس وقت تو سجدہ کرنا، سجدہ شکر، یہ مستحب ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب ابو جہل کے قتل کی خبر ملی تھی، تو اس وقت آپ نے سجدہ شکر کیا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سجدہ شکر کرے، اور مزید بہتر یہ کہ 2 رکعت نفل پڑھے شکرانے کے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 2 رکعت شکرانے کے نفل، جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملے. مدینہ کا ویزا لگ گیا، خوشی ہوئی نا، پڑھو 2 رکعت شکرانے کے نفل. اپنا کارنامہ کا ہے کو سمجھتے ہو؟ حج کے لیے نام نکل آیا تو ہار پہن کر مٹھائی کے ڈبے وصول کرنے، شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری کی صورت بنی. حج نصیب ہوا یا نہیں ہوا یہ پتا نہیں ہے، یہ تبھی تو بہت دیر ہے. دیکھیں پورا 1 مہینہ سمجھو ہے، آج 10 ہے نا، تو ذوالحجۃ الحرام کی 9 تاریخ کو حج ہوگا، تو تقریباً 1 مہینہ یا 1 دن کم حج میں باقی ہے، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب دم ٹوٹ جائے. ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو حج کے لیے جاتے ہیں بےچارے، لیکن حج کے انتظار میں ہی وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، حادثے ہو جاتے ہیں، گاڑیاں الٹ جاتی ہیں، گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، اور بےچارے اس میں کچھ نہ کچھ حجی فوت ہو جاتے ہیں، کچھ بیمار ہو جاتے ہیں، اس میں انتقال کر جاتے ہیں. تو یہ کہ ہم نے حج کے لیے اگرچہ ہمارا نام نکل آیا، سب کچھ ہے، فلائٹ بھی ہماری سیٹ بھی اوکے، لیکن ہم حج کر سکیں گے یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی کسی کے پاس ہم میں سے نہیں. تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ جیتے جی مگر صحت و عافیت کے ساتھ حج نصیب ہو جائے. تو اسی طرح جو جشن آزادی مناتے ہیں ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو ایک آزاد ریاست بخشی، کہ ہم نے نام جو پاکستان حاصل کیا نا، ہم نے یہ رنگ رلیاں منانے کے لیے یا ڈانس کرنے کے لیے، بھنگڑے ڈالنے کے لیے نہیں، ایک اسلامی مملوکت ہم نے حاصل کی ہے. کہ ہم اپنے دین پر آزادی سے عمل کریں گے، ہم اسلام کے زرین اصولوں کے مطابق اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزاریں گے، ورنہ ہمارے علماء کرام کو کسی باؤلے کتے نے نہیں کاٹا تھا کہ جو بھنگڑے ڈالنے کے لیے ایک ریاست ہم کو بنوا دیتے. علماء اہل سنت نے اس میں اتنی قربانیاں دی ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں کی ہیں، بڑی طویل فہرست ہے علماء اہل سنت کی اور ان کی کاوشوں سے مشائخ، کیونکہ عوام جمع ہوتی ہے مسجدوں میں، مسجدیں عام طور پر علماء کے پاس، عوام جمع ہوتی ہے آستانوں پر، یہ اس میں مشائخ ہوتے ہیں، پیر صاحبان ہوتے ہیں. تو پیر صاحبان نے، مشائخ کرام نے اور علماء کرام نے مل کر زور تحریک چلائی تھی، اور اس میں خیر عوام بھی ظاہر تھے، انڈرسٹوڈ ہے، لیکن عوام کو لے کر چلنے والے علماء کرام، علماء کے پیچھے کل بھی عوام تھی، آج بھی ہے، نماز علماء کے پیچھے پڑھنی پڑتی، عید کے بہانے ہی علماء کے پیچھے جاتے ہیں، کسی کی فوت ہو جائے کوئی تو ظاہر ہے کہ امام ہی مسجد کا ہوگا، وہ جنازہ پڑھائے گا، کوئی پولیس کا افسر یا فوج کا میجر یا کرنل جنرل تو جنازہ نہیں پڑھائے گا ہمارا، جنازہ تو مذہبی آدمی پڑھائے گا. تو یہ پاکستان جو ہے نا، اسلام کے لیے، اس کے لیے جدوجہد اہل اسلام نے چلائی تھی کہ یہ ہمیں ملے. تو اس میں اور کئی بڑے لیڈر بھی شامل ہیں. تو بہرحال یہ کہ ہم نے یہ ملک جو تھا نا وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا. اب وہ جب اسلام ٹھیک ہے وہ نافذ ہوتے ہو، اللہ کرے ہو جائے، مگر ہم پر تو کسی نے، ہم کو تو پابند نہیں کیا نا کہ ہم، جیسے نماز ہے تو ہمارے ملک میں نماز پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم تو بالکل آزادی ہے، ہماری مسجدیں کھلی ہیں، ہم نماز پڑھو، پانچوں وقت مائک پر اذانیں ہو رہی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حالانکہ جہاں آزادی نہیں ہے وہاں ایسے کئی ممالک دنیا کے نقشے پر آپ کو مل سکتے ہیں جہاں اذان مائک پر نہیں ہو سکتی، کئی جگہ مسجدوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ہیلے بہانے سے تالے لگا دیے جاتے. تو اس کی بھی فہرست طویل ہے کہ ہمارا ملک الحمدللہ آزاد ہے، ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ہم پر رمضان کے روزوں پر کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے علاوہ دین کی خدمت کے حوالے سے بھی دیکھیں نا، دعوت اسلامی ہے اسی ملک میں تو یہ پلی بڑی پروان چڑھی اور تقریباً 200 ممالک تک اس نے پیغام پہنچا دیا. تو یہ پاکستان ہی کی تو پیداوار ہے اسی ملک میں. میں تو یہ کہا کرتا ہوں، میں تو کٹر پاکستانی ہوں، اصلاً نسلاً پاکستانی ہوں، تو پیدا ہی پاکستان میں ہوا ہوں، باب المدینہ کراچی میں 1950 مارچ 1950 میرے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے. تو پاکستان بننے کے تقریباً 3 سال کے بعد ہوا پاکستان میں پیدا میں، میری وطنیت بھی پاکستانی ہے، تو یوں میں الحمدللہ اصلی پاکستانی، حقیقی پاکستانی. تو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے آدمی کو، اپنا کوئی پلاٹ ہے اس سے محبت ہوتی ہے، اپنی کھیتی باڑی کی زمین ہو اس سے محبت ہوتی ہے، اپنا باغ بغیچہ ہو وہ محبت ہوتی ہے نا، اپنی فیکٹری اس سے محبت ہوتی ہے. تو یہ فطری ہوا میرے آدمی کو ہوتی ہے. تو یہ پاکستان، یہ میرا وطن ہے، مجھے اس سے محبت ہے، یہ فطری بات ہے کہ ہمارا وطن پاکستان ہے، ہمیں اس سے محبت ہے الحمدللہ، اور اس پر ہمیں کسی نے مجبور بھی نہیں کیا، ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہے، آپ بھی محبت کیجئے. اچھا، پھر جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا بھلا سوچا جاتا ہے، اس کا برا نہیں سوچا جاتا. جو توڑ پھوڑ مچاتے ہیں، عمارتیں توڑتے ہیں اور آگے لگاتے ہیں، بسیں جلاتے ہیں، یہ محبت کرنے والے لوگ نہیں ہوتے. اپنے گھر کو کبھی کوئی توڑتا ہے؟ اگر اپنے برتن کو بھی بعض اوقات غصے میں جو توڑتے ہیں، گھروں میں لڑتے ہیں توڑتے ہیں، تو ان کو کوئی سمجھدار نہیں کہتا، بلکہ خود جب اس کو بھی یاد آتا ہوگا تو افسوس ہوتا ہوگا، یار میں نے کیا کر دیا. اب تو ڈرتے ہوں گے کہ باپ کو غصہ آیا، اس نے برتن توڑنا شروع کیا اور بیٹے نے بنانی شروع کر دی مووی کہ کہیں سوشل میڈیا پہ چڑھا دے گا، اپلوڈ کر دے گا. تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرنا چاہیے کہ اب تو ہر چیز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، دیکھا جائے تو تو بہرحال یہ کہ جب اپنے گھر سے اور ہر چیز سے، دکان سے، فیکٹری سے، مل سے محبت ہے، اپنی جیب سے محبت ہے، تو وطن عزیز سے محبت کیوں نہ ہو، پاکستان سے محبت کیوں نہ ہو. الحمدللہ. تو جب پاکستان سے محبت ہے تو ہمیں اس کی تعمیر کرنی چاہیے. تخریب کار کبھی بھی محبت کرنے والا نہیں ہوتا. ارے وہ تو توڑ پھوڑ کر رہا ہے. ہمیں تو پاکستان کی ایک ایک انچ دھرتی کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو سنوارنا ہے، اور پاکستان کے ایک ایک بچے کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کی حفاظت کی صورت ہوگی نماز. جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے بہت کچھ کی حفاظت کی، اور جس نے نماز ہی کی حفاظت نہیں کی اور یہ تو بدرجہ اولا دوسری چیزوں کو ضائع کرنے والا ہوگا. یہ سال جو ہے مسجد اور تحریک چلانی ہے اپنے. وہ تو ہم لوگ تو مسجد اور تحریک والے ہیں، تو سیاسی لوگ چلاتے رہے جیل بھرو تحریک. ہم مسجد اور تحریک والے، ہم جیل نہیں بھریں گے، ہم جیلروں کو بھی تکلیف نہیں دیں گے، پولیس اور انتظامیہ کو بھی تشویش میں نہیں ڈالیں گے. ہم مسجد اور تحریک چلائیں گے انشاءاللہ، اور جیلروں کو اور پولیس والوں کو مسجد میں لے آئیں گے انشاءاللہ. ہاں ان سب کو بھائی مسجد تو سب سے مل کر ہی بھرے گی نا، جو مسلمان ہے مسجد اس سے بھرے گی انشاءاللہ. تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں اس تحریک میں. مرحبا. تو ایک تو اس تحریک میں مسجد بھرو تحریک میں یہ ہوگا کہ اب یہ طے کرنا ہے کہ نماز کہاں پڑھنی ہے گھر میں چھپ کر، تو مسجد بھرے گی کیسے؟ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے تو بھرے گی نا. تو یہ سب طے کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل پانچوں نمازیں با جماعت مسجد میں پڑھیں گے جب تک کوئی شرعی اجازت نہ ہو. شرعی عذر ہوتے نہ پڑھنے کے مسجد میں، ہو تو اندر اسٹوڈنٹ. تو اس کے علاوہ جان بوجھ کر سستی کر کے جماعت پورے سال تک ایک بھی نہیں چھوٹے گی، اور پورا سال جب پابندی کر لیں گے پھر تو کوئی گن پوائنٹ بھی رکھے گا تو ہم اس سے ہٹا دیں گے کہ یار ابھی نماز پڑھ لوں، جماعت تیار ہے، بعد میں ملیں گے. یہ مبالغہ نہیں، معاذ اللہ یہ مراد نہیں کہ ایک سال تک ہم با جماعت پڑھیں گے اس کے بعد چھٹی. نہیں، ایک سال تک ایسی پریکٹس کریں گے با جماعت نماز پڑھنے کی کہ انشاءاللہ پھر آخری سانس تک با جماعت نمازیں ہماری جاری رہیں گی مسجد میں انشاءاللہ. ایک تو طریقہ یہ مسجد بھرنے کا کہ اپنی ذات سے ہم مسجد کو آباد کریں. دوسرا یہ کہ مدنی انعام ایک ہے اپنا، کہ جب بھی نماز کے لیے جائیں کسی ایک کو جماعت سے نماز پڑھانے کے لیے ساتھ لے کر جائیں، تو جو کرنے والا ہو شاید اس کے لیے زیادہ دشوار نہیں ہے. یہ کوشش کرے دو نماز کا بولیں گے تو کس نے آپ سے لڑائی کرنی ہے؟ تو پیار محبت سے آپ وہ اس کو مسجد میں لے جائیں اور نماز. تو اس طرح انشاءاللہ سب مل کر اگر ہم کوشش کریں گے نا، ایک ایک کو سب نمازی بنائیں گے، تو اللہ کرے گا تو ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی. پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجدیں کم پڑ گئی کوئی بات نہیں، دعوت اسلامی کے مجلس خدام المساجد اپنے پاس موجود ہے، وہ مسجدیں بنا رہی ہے انشاءاللہ. پھر مسجد بنانے کی اسپیڈ اور بڑھا دیں گے جب یہ بھر جائیں گی. تو آپ پہلے ان کو بھرو تو صحیح، مسجد بھرو، تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
بچا بچا ہو نمازی میرے پاکستان کا، بچا بچا ہو نمازی میرے پاکستان کا، بچا بچا ہو نمازی میرے پاکستان کا.
آئیے آپ کو تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں.
اس اسلامی مملکت میں خوبیاں بے شمار ہیں. آج یہ قوم اپنا احتساب کرے اور ہمارا طرز زندگی وہ اور مقصد آزادی نمایاں فرق نظر آ رہا ہے. بد قسمتی کے ساتھ ہیرو کا انداز زندگی فلموں اور ڈراموں کے نام پر آج ہمارے گھروں کی زینت بنے ہوئے. ہم کس انداز کی بات کر رہے ہیں؟ جس اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے اسلامی جمہوریہ پاکستان آزاد ہوا, جن لاکھوں قربانی سے قرآن کی تعلیم کو بنیاد قرار دیا گیا, میں اس قوم سے سوال کرتا ہوں, یہ سود کیسے آ گیا ہمارے معاشرے کے اندر؟ کہ آزادی سے پہلے بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے کہ نہ جانے بچہ باہر نکلتا ہے تو زندہ واپس آتا ہے کہ نہیں آتا. آج میں ایک آزاد وطن کا شہری ہوں, بچی باہر نکلے ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی اللہ نہ کرے اٹھا کر نہ لے جائے. آج مجھے میرے ہی وطن کے اندر بھتے کی پرچی آئے گی, کتنے پیسے دو ورنہ تمہاری دکان کو جلا دیں گے. ارے دکانیں تو اس وقت جلتی تھی جب میرا وطن آزاد نہیں ہوا تھا. آج وطن آزاد ہو گیا تبھی میری دکان جلے گی. آج میں ایک آزاد وطن کے اندر ہوں تبھی میرا بیٹا مرے گا. جس زمین کو اللہ کے نام پر آزاد کروایا اس زمین کو اللہ کی نافرمانی سے بھر دو. زمین مجھے صدمہ ہے. میرا پاسپورٹ کسی امیگریشن پر رکھا جاتا ہے وہ کیوں مجھے حیرت کی نظر سے دیکھتا ہے؟ مجھے میرے سبز پاسپورٹ کی عظمت کو بڑھانا ہے. جشن آزادی منانے کے لیے آ گئے, پاکستان زندہ باد, اس کو جلا دو پاکستان زندہ باد, ٹرک کو آگ لگا دو پاکستان زندہ باد, سگنل توڑ دو. میں اپنی ملک کو کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہوں, پاکستان زندہ باد یہ نعرہ لگا رہے ہیں ہم لوگ. اسی ملک میں جاتا ہوں لوگ گاڑی سے اتر کر ڈسٹ بین کے اندر کچرا ڈالنے کے لیے جاتے ہیں, مجھے میرا ملک یاد آتا. کیا یہ ملک اس لیے تھا کہ یہاں عورتیں بیوہ ہو جاتی کہ مرد کچی شرابیں پی کے مر جاتے, مریض اسپتال میں آ کر علاج نہ ملنے پر کرپشن کی وجہ سے اسپتال کی سیڑھیوں کے بعد دم توڑ جاتے. یہاں پر یہ سب کچھ ہوگا؟ اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہوا یہ وطن, اس میں کیا غیر اسلامی طریقہ اختیار کیا جائے گا؟
دیکھیے نگرانی شورا کا سنت بھرا بیان جس کا موضوع ہے مقصد آزادی, 14 اگست بروز اتوار دوپہر 3 بجے براہ راست مدنی چینل پر. اس بیان میں ججیز و وکلا اور کورٹ اسٹاف کی خصوصی شرکت ہے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا یہ بیٹی
ہرن کی کھال ہے, اس میں بھوسا بھرا ہوا ہے, اسے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟
گھر میں رکھ کر پوچھ رہی ہے گھر میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تصویر کے حکم میں تو نہیں آئی نا, کیونکہ یہ اوریجنل ہے کھال, اور پھر چہرہ بھی پتہ نہیں اس میں ہو. اگر ہو بھی چہرہ تب بھی یہ اصل تصویر جو ہے نا مصوری جو بناتے ہیں تو یہ وہ نہیں ہے, قدرتی کھال ہے. جیسے کہ مرا ہوا جانور ہے سوکھا تو اس کو تصویر کوئی بھی نہیں کہے گا. تو اس طرح کی کھال رکھنا گھر میں جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آئیے آپ کو ایک مدنی منے کا عزم اور اس کے ساتھ امیر السنت کے ایک پوتے ہیں ان کے نعرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں. دو مدنی گلدستے ایک ساتھ ہیں گے.
پاکستانی اور پاکستانی.
میرا سوال ہے کہ اگر کسی رشتے دار کو منع کیا جائے کہ فلاں کے نہیں جانا فلاں کے نہیں جانا, یہ کیسا ہے؟ وہ اپنی مرضی کسی کے اوپر صادر کرنا. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جیسے اب گھر والوں کو بینک ڈلوا کے دیتے ہیں, یہ کال کرتے ہیں, یعنی کہ ایک دوسرے کے عیب بیان کرتے ہیں, تو یہ کیسا ہے؟
کسی رشتے دار سے ملنے سے روکنا جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو, تب تو یہ روکنا جائز نہ ہوا. جیسے کہ یہ زیادہ تر اس میں ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں انبن ہو گئی اور آزادی مل گئی, تو اب وہ ماں بیٹوں کو روکتی ہے, باپ بیٹے بیٹی کو, کہ تمہارے باپ سے نہیں ملنا, یہ بالکل ناجائز کام ہے. ماں کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے, وہ باپ ہی ہے. اور ماں باپ میں اگرچہ جدائی ہو چکی, ایک دوسرے پر حرام ہو گئے, تین طلاق دے دی, پھر بھی وہ ماں باپ تو باقی ہے نا, اولاد کے تو حق میں ماں باپ ہے وہ, تو اس لیے ان کی تو اطاعت کرنی ہوگی, اپنے باپ کی خدمت بھی کرنی ہوگی. مالی طور پر اس کو حاجت ہے تو اس کو مال بھی پہنچانا پڑے گا, پیسے بھی دینے ہوں گے, اور جب وہ وفات پائیں گے والد تو ورثہ بھی ملے گا. خیر خدمت نہیں بھی کرے گا جب بھی ورثے کا حقدار تو ہے ہی, لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ میں اگر آپس میں جدائی ہو بھی جاتی ہے, اولاد کے لیے وہ باپ اپنی جگہ پر ایز اٹ از موجود, اس کے حقوق میں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ ماں اگر روکتی ہے تو یہ گناہگار ہوگی. اسی طرح دو بہنوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کی اولاد کو روکتے ہیں کہ اپنی خالہ سے نہیں ملنا, ماموں سے نہیں ملنا, چچا سے نہیں ملنا, تو وہاں بھی یہ کہ کوئی اگر شرعی مجبوری نہیں ہے, شرعی عذر نہیں ہے روکنے کا, صرف یہ اپنی ناچاکیوں کی وجہ سے ہی روکتے ہیں, یہ بھی ناجائز ہے, گناہگار ہوں گے. تو کسی کو ایسا کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے, بلکہ عام مسلمان سے بھی ملاقات سے کسی کو روکنا جبکہ وہی کہ کوئی شرعی وجہ نہ ہو, صرف اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے, اپنی دشمنی کی وجہ سے روکنا, اس کی بھی ممانعت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
غیبت کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, مسجد برو تحریک
جاری رہے,
شیطان کے خلاف جنگ, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
سوال کا کچھ اور حصہ بھی تھا,
ہم نے بیلنس ڈلوایا کسی کا اور وہ اس سے اس بیلنس سے اس کے پاس رقم آ گئی, اب بات کر سکتا ہے, اب بات کرتا ہے تو کسی کا ایپ بھی بیان کرتا ہے, تو اب ہمارا بیلنس ڈلوانا کیسا ہے؟
اب چونکہ اس کو بیلنس اگر احسان کے طور پہ ڈلوا دیا ہے اور وہ اگر کسی کا ایپ بیان کرتا ہے تو اس کا جرم اسی کا ہے. ہاں اگر بیلنس ڈلوانے والے کی نیت اسی وقت یہ تھی کہ اس کو پیسے میں دے تو میں ڈلوا دیتا ہوں, اس کو نہیں چھوڑنا, اس کو نہیں چھوڑنا, یعنی وہ ایپ بیان کرنے کے لیے اس کو بیلنس ڈلوا رہا ہے, تب تو وہ ایپ بیان کرے تب کرے, یہ پہلے سے گناہگار ہے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہوا ہے. اور پکا ارادہ ایسا عزم اس کا ظاہر ہے کہ اس نے پیسے بھی اس کے لیے پیمنٹ کر دیے, تو یوں مطلب اس صورت میں گناہگار ہوگا. ورنہ کسی کو جیسے ہم نے کسی کو تحفے میں کوئی بوتل پیش کر دی, اب اس نا اہل نے بوتل میں شراب بھر دی, تو ہمارا کیا قصور؟ ہاں ہم نے بوتل اس لیے دی تھی کہ لے اس میں شراب بھرنا, تیرے کام آئے گی شراب بھرنے کے لیے, تو ہم نے گناہ پر مدد دی, اب گناہگار. ورنہ اونلی یعنی مطلقاً بوتل دینا یہ گناہگار نہیں, تو اس طرح مطلقاً بیلنس ڈلوا دیا یا کسی کو رقم دے دی, ہم نے کسی کو پیسے تحفے میں دیے, اس ظالم نے جا کر اسے جوا کھیلا, تو اس کا جرم ہے, ہمارا پیسے دینا جرم نہیں ہے, جبکہ ہم نے جوا کھیلنے کے نہیں دیے تھے, ہم نے ویسے ہی تحفے میں دیے تھے, تو استعمال غلط. اب وہ چھری ہے, چھری سے بکرا بھی کٹتا ہے بندہ بھی کٹتا ہے, تو چھری بیچنے والا اگر بندہ کاٹنے کے لیے بیچے گا کہ آ جا مار دینا بہت تیز ہے اور نوک بھی اچھی ہے اس کی تو گناہگار ہے، اور ویسے اگر مطلقاً وہ بیچ رہا ہے چھری تو گناہگار نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سونے سونے پاپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں محمد انس قادری بصیر اور ضلع اکاڑہ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک۔
خیر مبارک۔
میں محمد اسحاق بات کر رہا ہوں میاں والی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم لوگوں میں نیکی کی بہت زیادہ تھی، ٹھیک، ابھی مطلب برا دور آ گیا ہے، ابھی وہ چیز نہیں رہی، تو اس دور میں جو چیزیں فرض تھیں اس میں کچھ کمی آئی ہے یا اسی طرح ہی رہی ہیں چیزیں؟ مطلب کہ آج کل جیسے کہ اس میں ہر کوئی داڑھی نہیں رکھتا تقریباً میجورٹی پر، تھا جواب ارشاد فرما دیں۔
اللہ اللہ، نمازیں ظہر کی چار فرض ہیں نا، تو ساری امت نماز چھوڑ دے تب بھی وہ چار رکعتی فرض ہوگی، ایک سجدے میں بھی اس میں رعایت نہیں ملے گی۔ تو خیر اس میں وہ صورتیں ہوتی رعایتوں کی، یہ نمازوں میں رعایتیں نہیں ہیں، کہ یہ ایسی نصوص ہیں اس پر۔ لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں رعایتیں ملتی ہیں جبکہ امت کا تحمل ہو جائے، اور جو بھی اسباب ہوتے ہیں اس کے، تو یہ فیصلہ کرتے ہیں مفتیان کرام۔ لیکن داڑھی منڈانے کی اجازت ابھی تک مفتیان کرام نے دی نہیں ہے، اگر کوئی دیتا بھی ہے تو دلیل اس کے ذمے ہے، ایسی دلیل کہ جس کو رد نہ کیا جا سکے۔ تو داڑھی رکھنا یہ احناف میں واجب ہے، منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا یہ حرام ہے، اس لیے آپ کو داڑھی منڈانے کی رعایت کم از کم علماء حق نہیں دے سکتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
نام ذو رحمت ہے، میں علیہ سے تعلق رکھتا ہوں، گاؤں کا نام جمبیڑا ہے، ضلع بڑا گرام ہے۔ گاس تو لوگ نہیں کہتے لیکن پھر یہ کیوں کہتے ہیں آپ نے مجھے گاس نہیں ڈالا؟
یہ خان صاحب معلوم ہو رہے تھے، گاس ہم نہیں کھاتے پھر بھی کیوں کہتے ہیں کہ
آپ نے ہمیں گھاس کیوں نہیں ڈالا،
آپ نے ہمیں گھاس کیوں نہیں ڈالا؟ تو خان صاحب وہ یہ محاورے ہوتے ہیں، محاورے میں الفاظ کچھ ہوتے ہیں، معنی کچھ ہوتے ہیں، اسی طرح استعارے ہوتے ہیں، اتنے بھی الفاظ کچھ ہوتے ہیں، مرادی معنی کچھ ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کسی بچے کو بول دیا کہ تو چاند کی طرح حسین ہے یہ بچہ، تو اب آپ بولو کہ چاند کدھر حسین کا ہے، یہ تو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا، اس کو اندھیرا کر دو تو، جبکہ چاند جب نکلتا تو اندھیرا دور ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ پھر تمہارے بچے کے تو ناک بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، اور وہ چاند میں تو نہ ناک ہے نہ کان ہے نہ آنکھ ہے، تو اصل وہ مثال دی گئی نا جو، تو وہ اس کے حسن، چاند حسین مانا جاتا ہے، خوبصورت مانا جاتا ہے، تو اس بچے کے حسن کی مثال دی گئی۔ تو یہ اس طرح بہت سارے محاورے ہوتے ہیں کہ جس کے ظاہری معنی، ظاہری الفاظ کچھ ہوتے ہیں، معنی کچھ ہوتے ہیں۔ تو یہاں کہ ہم کو گھاس نہیں ڈالا ہے نا، یعنی ہم کو لفٹ نہیں کروائی، ہم کو اہمیت نہیں دی، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے، نہ کہ وہ مطلب جنگل کا گھاس، ہر گھاس تو بکرا بھی نہیں کھاتا، اب تو بکرے کے بھی نخرے بڑھ گئے، آپ بادام پستے کھاتا ہے بھائی، یہ دعوے کرتے ہیں ہم بادام پستے کھلاتے ہیں اس کو، اب بندہ بادام پستے کے لیے ترسے، اب بکرا بادام پستے، یا بھی آئیں گے دعوے دار، شروع ہو گئے ہوں گے بول کے بادام پستے والے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام رانا حاجی مقصود احمد ہے، میں پرنسپل فیصل گرلز ہائی اسکول محمد الیاس قادری صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس ادارے میں کچھ ایسے مشکلات اپنی سوچ، جس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے بچوں میں جب ہم سٹڈی کروا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ڈیورنگ ٹائم ٹینیور ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس میں اگر ایک طالب علم یا ایک ٹیچر امامت کرنا چاہتا ہے تو وہ کس ریفرنس سے کرے اور کس طریقے سے کرے، اور اس میں کون کون سی چیزوں کا اس بندے کے اندر ہونا ضروری ہے.
نماز کی امامت، امام کے تو اپنے شرائط ہیں، امام کے شرائط میں یہ کہ وہ مسلمان ہو، پہلی شرط تو یہی ہے مسلمان ہو، بد مذہب بھی نہ ہو، عقیدے میں خرابی نہ ہو، فاسق معلن نہ ہو، اگرچہ یہ شرط نہیں ہے واجب ہے. تو امامت کے شرائط میں سے کہ وہ مسلمان ہو، قراءت درست جانتا ہو، معنی اس کے فاسد نہ ہوتے ہو، تو اس طرح کے کچھ شرائط ہیں امامت کے. پھر وہ ضمنی باتیں ہیں کہ وہ فاسق معلن نہ ہو وغیرہ. تب جس میں امامت کے شرائط پائے جائیں اور وہ فاسق معلن یعنی علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو، ایک بار کبیرہ گناہ کرے تو فاسق ہوتا ہے، اگر وہی کبیرہ گناہ علل اعلان کرے بے ڈرے دوسروں کے سامنے وہ کر رہا ہے تو یہ فاسق معلن کہلاتا ہے، علل اعلان گناہ کرنے والا. یا صغیرہ گناہ ہے اس کو صغیرہ سمجھ کر، صغیرہ معنی چھوٹا، چھوٹا گناہ سمجھ کر کیا تو وہ تو اشد کبیرہ یعنی کہ بہت بڑا کبیرہ ہو گیا، سخت کبیرہ ہو گیا، تو اب بھی یہ فاسق معلن ہوا. تو اس کو اس کی بھی جو اقتداء یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، لیکن نماز ہو جاتی ہے، پڑھنے والا گناہگار ہوتا ہے اور اس کو دوبارہ لوٹانا ہوتا ہے، ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. اس طرح مطلب یہ کہ اس کی تفصیلات بہار شریعت کے تیسرے حصے میں، پہلی جلد کے تیسرے حصے میں دیکھی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں میں نے کمپلیٹ نہیں بتائی ہے شرائط، میں نے صرف اشارہ دیا. مزید شرائط کے معلومات کرنے کے بعد امامت کی جرت کرنی چاہیے، جس کو دیکھو آج مطلب امام بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اتنوں کی نمازوں کا بوجھ اپنے پر یہ لاد رہا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، حالانکہ ولی کامل تھے، ایسے زبردست عالم تھے کہ پورے ہند کی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے دو کو قاضی بنایا تھا، صدر الشریعہ جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے مولانا امجد علی صاحب، اور ایک اپنے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو. تو ان دونوں حضرات کو ہند کا قاضی مقرر کیا تھا. البتہ یہ اعلی حضرت کی بزرگی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو مولانا امجد علی صاحب کے ماتحت رکھا تھا، لیکن مفتی اعظم ہند بہت بڑے عالم تھے. ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، یہ ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، ان سب کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا میں، تو یہ کسی نہ کسی کو آگے کر دیتے تھے نماز پڑھانے کے لیے. ان کو جانتے کہ بھئی یہ عالم ہے اور صحیح مسائل جانتا ہوگا، اس حساب سے آپ کھڑا کرتے تھے نماز پڑھانے کے لیے. حضرت سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً واقعہ کہ انہوں نے ایک بار نماز پڑھائی اور پھر فرمایا کہ آپ کبھی نماز نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ جتنے مقتدی ہیں نا میں ان سب میں بہتر ہوں، جب ہی تو مجھے آگے بڑھایا گیا میں نماز پڑھوں، اب نہیں پڑھاؤں گا. یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے تھے. ہمارے یہاں تو بس جس کو دیکھو مطلب یعنی کہ الف کا بات تھا نہیں ہے اور وہ امام العصر اور خطیب الفجر بنا ہوا ہے. کیا کریں، امامت کرنی چاہیے اگر اچھی نیت سے فی سبیل اللہ امامت کو کرتا ہے، بڑے ثواب کا کام ہے. جتنے مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کا ثواب اس کو ملے گا، بہت بڑے اجر کا کام ہے. اور یہ تو ایسی سنت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام ہیں، اور امام بھی ایسے کہ امام الانبیاء نا، مسجد اقصا میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی نا معراج کی رات، اور مسجد نبوی شریف میں بھی آپ امامت فرماتے. اس کے علاوہ بھی امامتیں ضرور آپ نے فرمائی ہوں گی جہاد وغیرہ کے مواقع پر. تو یوں امامت بہت اچھا منصب ہے، مگر ظاہر ہے کہ بندہ اس کا اہل بھی ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ صحیح یہ کہ اعلی حضرت قدس سرہ نے مرکزی دار الافتاء کا قاضی صرف حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ کو بنایا، حضرت مفتی اعظم اور برہان ملت کو ان کا معین یعنی تعاون کرنے والا اور مفتی بنایا تھا. جیسا کہ استقامت ایک معنی ہوتا تھا، یا بھی ہو سکتا ہو شاید معنی مایا رسالہ، اس کے مفتی اعظم نمبر میں خود حضرت برہان ملت کا تفصیل بیان مذکور ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نے حضرت صاحب سے پوچھنا تھا کہ میں نے 20 سال اپنے بال نہیں کٹوائے، وہ اس لیے کہ میں نے منت مانی تھی خانہ کعبہ کے اندر کہ میں یہاں آ کر دوبارہ بال کٹواؤں گا. اب میرے بال اتنے بڑے ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ یہ میں رکھ لوں یا کٹوا دوں.
20 سال سے نہیں کٹوائے، اب یہ دیکھ لیں کہ بال قرینہ تو یہی ہے کہ وہ بال تو آپ کے ٹانگوں تو چھت پہنچ گئے ہوں گے، اتنے لمبے ہو گئے ہوں گے، اللہ بہتر جانے. ہو سکتا ہے کسی کا بال قدرتی بڑھتے ہی نہ ہو، بعضوں کے قدرتی ہوتے ہی نہیں ہے بال. تو اب اس کا مسئلہ یہ کعبے میں جا کر منت مانی تھی. اول تو اس طرح کی منتیں جو ہے نا کہ جن کی مثل کوئی عبادت واجب نہ ہو، تو اس طرح کی منتیں اگر منت کی شرط کے مطابق بھی اگر کی تب بھی یہ واجب نہیں ہوتی. کہ منت میں یہ تو شرط ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو اور الفاظ اتنی آواز سے بولے کہ اپنے کانوں سے سن سکے اگر شور غوغا نہ ہو. تو مثال کے طور پر اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میرا بچہ تندرست ہو گیا تو میں 12 دن تک روزانہ 2 رکعت نفل اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں، یا اللہ کے لیے 2 رکعت نفل 12 دن تک مجھ پر ہیں، اس طرح کے الفاظ جب کہے اور کانوں نے سن لیے یا شور تھا تو تلفظ اس طرح ادا ہوئے تھے، شور نہ ہوتا تو کانوں سے سن لیتے، یا بہراپن نہ ہوتا تو وہ سن لیتے، ہے نا. تو اب یہ منت واجب ہو جائیے، کیونکہ نماز نفل کی نیت کی نا تو اس کی قسم سے واجب موجود ہے، فرض نمازیں موجود ہیں، ہے نا. تو یہ منت واجب ہوگی. روزے کی منت مانی اسی طرح تو واجب ہو جائے گی. پیسے دینے کی کسی کو منت مانی یعنی صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی، تو واجب ہو جائے گی. کہ زکات جو کہ واجب موجود ہے تو یہ اس کی مثل ہے نا. تو اب یہ کہ بال بڑھانا، کوئی اگر کہے کہ میں ہے بالکل یعنی کہ صفا چٹ، اس کے بال ہی نہیں ہے، سر پہ انہیں کے منڈے ہوئے بال، بڑھتے ہیں لیکن منڈے میں، اور کوئی یہ منت مانے کہ میں ایک مہینے تک بال نہیں منڈواؤں گا، تو ایک مہینے میں تو پیروں تک نہیں پہنچ جاتے، وہ اتنے اتنے ہی بنیں گے، تو ایک مہینے تک میں بال نہیں منڈواؤں گا، تب بھی یہ منت ان کی پوری کرنا واجب نہیں ہوگی. ویسے احرام سے باہر ہونے کے لیے، مگر سر منڈانا واجب نہیں ہے اس میں تو نہیں. اگر سر منڈا ہوا ہے تب بھی اس طرح پھیرنا پڑے گا. یہ تو کہہ رہا میں بال ہی نہیں کٹواؤں گا، تو ایسی تو کوئی ہے نہیں. شرعی منت، یہ منت شرعی نہیں ہوگی، اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہوگا. تو اسی طرح بال بڑھانے کی، اگر یہ 20 سال سے یہ نیت کی بھی ہے، تب تو اگر یہ کندھے سے نیچے آ گئے تو مرد کے لیے کندھوں سے چھو جائیں، ٹچ ہو جائیں، یہ تو جائز بلکہ سنت سے ثابت. کندھوں سے نیچے حرام، کہ یہ عورت کے مشابہت ہے. عورت بال کاٹ کر کندھوں سے اوپر نہیں کر سکتی، جیسے آج کل عورتیں فیشن کے بال کاٹتی ہیں، تقریباً عورتیں شاید کاٹتی ہوں گی جو ماڈرن ہوتی ہیں، تقریباً کاٹتی ہیں، ہاں ماڈرن عورتیں یہ کاٹتی ہیں، یہ حرام ہے. کندھوں سے اوپر اگر کاٹتی ہیں تو، کندھوں سے نیچے ان کا رکھنا واجب ہے، اور مرد کا کندھوں سے نیچے کرنا، نیچے نہ رکھنا واجب ہے. تو اس لیے اگر آپ کے بال کندھوں سے نیچے ہو چکے ہیں تب تو آپ پر توبہ بھی واجب ہے، اور فوراً اس کا کاٹنا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کاٹ لیجئے کندھوں سے، بس وہ جو میں نے سرحد بتائی کہ زیادہ سے زیادہ کندھوں سے ٹچ کر جائیں، اس سے بھی تھوڑا اوپر کر لیں تو بھی حرج نہیں ہے. بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر 586 حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کبھی نصف کان تک، یعنی آدھے مبارک کان تک، کبھی کان کی لو تک ہوتے، اور جب بڑھ جاتے تو شانہ مبارک سے چھو جاتے. شانہ مانے کندھا، مبارک کندھے شریف سے چھو جاتے، ٹچ ہو جاتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اب جو میں نے تفصیل بتائی، اس طرح کے تین طرح کے بال رکھنا یہ سنت ہے. چھوٹے چھوٹے کاٹ کر جو ہمارے یہاں رکھے جاتے ہیں، تو اگر یہ کسی فساق کی وضع نہیں ہے تو جائز تو ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سنت میں عظمت ہے. اب وہ سنت کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا. بعض پونی بنانے کے لیے رکھتے ہیں تو ذرا ان کو ثواب نہیں ملے گا، یہ سنت کی نیت نہیں ہے. اور پونی بنانا یہ عورت کی مشابت، عورتیں بناتی ہیں پونیاں، تو یہ پھر گناہگار ہوں گے اس طرح پونی بنا کر. اسی طرح آج کل بڑا انداز عجیب عجیب نکلا ہے، وہ پورے سر کے گول گرد بال کاٹ دیتے ہیں، اوپر تھوڑا سا گچھا رکھتے ہیں بالوں کا. اب یہ خدا جانے کس سے سیکھا، اس کو کیا کہیں، وضع فساق کہا جائے، مکرو. تو اس کو مکرو لکھا باہر شریعت میں. تو بال رکھنے ہیں تو آقا کی پسند کے رکھیے، زلفے رکھیے. لیکن جو زلفے نہیں رکھتا اور کسی وہ ایسے الٹے سیدھے فیشن کے بھی نہیں رکھتا، نارمل چھوٹے رکھتا، گناہگار. تو خیر ہمیں مت اپنی اٹکل سے تو کسی کو بھی گناہگار نہیں کہنا جب تک کنفرم معلوم نہ ہو. تو زلفے رکھیے مدینہ مدینہ. تو آپ تو کاٹ دیجئے جلدی جلدی اگر کندھوں سے نیچے آ گئے تو، اور توبہ بھی کر لیجئے. یہ منت ویسے بھی پوری کرنا واجب تھا بھی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس طرح ناجائز کام کی منت مانی تب بھی وہ منت بھی نہیں ہے بلکہ اس کو پورا کرنا ہی ناجائز ہے. حالانکہ بعض منت ایسی ہوتی ہے کہ وہ پورا کرنا ان کا اگرچہ واجب نہیں ہوتا لیکن پورا کرنا ثواب کا کام ہوتا ہے. جیسے کسی نے یہ نیت کی کہ میں غوث پاک کی میرا فلاں کام ہو گیا تو گوشت پاک کے حصال ثواب کے لیے نیاز کی 11 دیگیں پکاؤں گا. تو یہ منت واجب نہیں ہے, نہیں کرے گا گناہگار نہیں ہے, مگر پوری کرے گا تو ثواب ملے گا. مگر ناجائز منت کہ اس نے میں وہ منت مانتا ہوں کہ میں اس کے دانت توڑ دوں گا غصے میں آ کر, یہ جیسے بھی منت مان لی, تو اس منت کا پورا کرنا یہ ناجائز ہے. اور اگر اس نے ایسا وہ ایم کیا, عزم کیا کہ اب دانت توڑوں گا ظلمن, کیونکہ اس کے لیے جائز نہ تھا کہ میں اس پر ظلم کروں گا دانت توڑوں گا, تو اس کی توبہ بھی کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد افضل عطاری پاک حجویری کبینہ مرکز الاولیاء لاہور. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مارکیٹ میں جو پروڈکٹ مقبول ہو جاتی ہے لوگ ملتے جلتے نام اور ملتی جلتی پیکنگ بنا کر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور خود اس پروڈکٹ کی کاپی کرنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ نکالوں سے ہوشیار رہیں, ان کا ایسا کرنا کیسا؟
چور کہتا ہے چور چور چور, ان کا کرنا ایسا ہے. ایک تو چوری کرنا جرم, پھر دوسرا جو چور نہیں اس کو چور بنانا, یہ دوسرا جرم. جبکہ کسی کو واقعی چور بنائے دوسرے کو کہ میں نے چوری نہیں کی اس نے چوری کی, تو کسی بے گناہ کو اس نے چوری کی تہمت لگائی, اس تہمت کا بھی گناہ ملے گا اس کو. تو جو نقالی کرتے ہیں جرم کرتے ہیں جو, تو وہ گناہگار ہیں, ان کو توبہ بھی کرنی چاہیے کہ یہ دھوکہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اور جن جن کو اس دھوکے کے ذریعے انہوں نے اگر مالی نقصان پہنچایا ہے تب تو پیمنٹ بھی کرنا ہوگا. جو ملاوٹ والی چیزیں بیچتے ہیں دھوکے سے وہ کیا ہوگا, مطلب حقوق العباد سے کیسے خلاصی پائیں گے؟ لوگ روزانہ سینکڑوں ہزاروں کو نقلی چیزیں دیتے ہیں اصلی کہہ کر, تو حق لب تو تلف کر رہے نہیں, دھوکہ دے رہے, نقصان پہنچا رہے. بڑا نازک معاملہ ہے, فوراً توبہ کریں, توبہ کے تقاضے پورے کریں. دو نوالے کم کھائیں مگر صاف ستھرے حق حلال کے کھائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان. ہنا آنسو سیف الملوک حالے جی مارخور آئی بیکس لولو سر شندور 8,000 میٹر 8,611 میٹر 10,000 اسکوائر کلومیٹر تقریباً 20 کروڑ 7,500 میٹر 6,600 میٹر 20 گھنٹے تک دن بطورو بیافو بالتورو کراچی کے ساحل سے لے کر بلوچستان کے ساحلوں تک آج ہم سب مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں.
بارگاہ امیر سنت میں عرض ہے کہ یہ شادیوں پہ جو جوتا چھپائی اور دودھ پلائی کی رسمیں ہوتی ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور ایسی صورت میں اگر کسی نے پیسے دیے ہوں یا وہ جو لڑکی والوں کو اس میں پیسے جو دیے جاتے ہیں کیا یہ رشوت میں آئیں گے یا نہیں, کیونکہ یہ بھی بسا اوقات اپنی عزت بچانے کے لیے کہ سارا خاندان دیکھ رہا ہے اس صورت میں دیے جاتے ہیں.
شادی کی جو رسم شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہے. اس سے کئی رسمیں ہوتی ہیں جو جس میں نہ کسی بے پردگی کا دخل ہوتا ہے نہ اس سے کوئی واجب ترک ہوتا ہے, وہ اپنی اپنی برادریوں کی بعض رسمیں ہوتی ہیں, وہ تو ہوتی ہیں جائز, اس میں گناہ نہیں ہوتا. البتہ بعض رسمیں گناہوں پر مشتمل ہوتی ہیں, اسی میں یہ رشوتیں برات کو روک لیتے ہیں, آگے بڑھنے نہیں دیں گے جب تک پیسے نہیں دو گے. مختلف برادریوں میں مختلف یہ حرام کام ہوتے ہیں, رشوت ہوتی ہے, پیسے لے کر چھوڑتے ہیں, پیسے بھی وہ باقاعدہ بارگیننگ ہوتی ہے, اتنے دیں گے اتنے لیں گے, پھر بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں, پھر آخر سودا ہوتا ہے. یہ گناہ ہے, اگر لیے بھی ہیں تو یہ اب توبہ کرنے سے آپ کے نہیں بن جائیں گے, یہ واپس جن سے لیے ان کو دینے بھی پڑیں گے, بھلے شادی کو 100 سال ہو گئے ہوں، کہ رشوت کا مال توبہ سے پاک نہیں ہوتا، صرف چوری ڈکیتی میں چھینا ہوا مال، لوٹا ہوا مال، چرایا ہوا مال، یہ بھی توبہ سے پاک نہیں ہو جاتا. جن جن کا لیا ان کو لوٹانا ہوگا، وہ نہ رہے تو ان کے وارثوں کو دینا ہوگا. اب یہ پتہ ہی نہیں کس سے لیا تھا، اگر ایسا کوئی مال ہے، یا وارث بھی نہیں ملتے، تو اب یہ کہ اتنا مال جو ہے وہ کسی شرعی طور پر جو بھیک لینے کا حقدار ہو اس کو دینا ہوگا، تب جا کر یہ اور توبہ بھی کرے تو اب یہ اس کو آزادی ملے گی. تو اب یہ کہ جوتا چھپائی، اس میں بھی جوتے چھپا کر وہ پیسے مانگتے، ظاہر یہ بھی ایک ناجائز کام ہی ہے. اور کیا پوچھا؟ دودھ پلائی میں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے. تو ساتھ میں بولا کہ عزت کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا دودھ نہ پیے تو
پاپا وہ یعنی جب دولہا گھر سے نکلتا ہے نا تو رستے کے اندر جو مختلف جو یعنی رشتے دار ہوتے ہیں یا پڑوسی ہیں، مختلف جو ہیں وہ عورتیں، اکثر عورتیں ہوتی ہیں، وہ دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی ہوتی ہیں، ٹھنڈا میٹھا دودھ ہوتا ہے، تو وہ اس کو دیتی ہیں، اور اس کو جو پینے کے بعد جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ اس کو ڈال کے دینا ہوتا ہے، اور اس طرح یہ برحال آگے تک چلتا ہے. تو ان کا یہی تھا کہ یہ جو پیسے ڈال کر اگر نہیں ڈالے گا تو وہ ان کے دیکھنے والے کہیں گے کہ یار دیکھو کیسا ہے، تو وہ یوں ڈالنے تو پڑتے ہیں اس کو.
ہاں وہ عزت بچانا ہی یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ عزت بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے زبردستی کا سودا ہے، کیونکہ پیسہ بندہ دے گا تو آہ کر کے دے گا، واہ کر کے پیسہ کون دیتا ہے. تو اب اس طرح یہ زبردستی کا سودا ہے، دودھ بھی پینا پڑے گا اور پیسے بھی ڈالنے پڑیں گے، اور نہیں دو گے تو ہم تم کو بدنام کریں گے. الفاظ یہ نہیں ہوتے لیکن کہ وہ قرینہ یہی ہے کہ لوگ پھر بدنام کریں گے، برا بلا بولیں گے. تو عزت بچانے کے لیے دے رہا ہے، تو اس کا یہ دینا تو رشوت ہوا، دینا جو ہے یہ گناہ نہیں ہوا، یعنی وہ رشوت ہے یہ جو اس کے حق میں جائز ہے کہ اگر نہیں دیتا تو یہ بدنام ہو جائے گا، لیکن لینے والا گناہگار ہوگا. اب اگر وہ عورت نہ محرمہ بے پردہ، اور یہ پھر اس کے الگ گناہوں کی شاید اس میں لسٹ بنتی ہوگی، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہوگا اور بہت کچھ ہوتا ہوگا. تو بات
یہ ہے ہی ہنسی مذاق والا، یہ جو موقع ہے نا یہ کوئی مطلب یہ کوئی گنڈا ٹیکس ٹائپ کا موقع نہیں ہے، یہ ہی ہنسی مذاق والا موقع ہے. یعنی اس ٹائم پر وہ بہت عجیب و غریب ہوگا، اس کا تصور کریں نا تو تصور کوئی حیا والا تصور نہیں ہے. یہ موقع ہی ایسا ہے کہ یعنی گھیر لیں گی، وہ ٹھٹا مذاق ہو رہا ہوگا اور بہت عجیب و غریب تفریح کا سامان ہو رہا ہوگا، اس میں خاندان کے دوسرے لڑکے انوالو ہو جائیں گے، وہاں سے دوسری لڑکیاں انوالو ہو جائیں گے. اب جیسے انہوں نے کہا کہ ایسا، تو یہ اکل دکل جگہ ایسا ہوتا ہوگا، کہیں کچھ اور ہوتا ہوگا، کہیں کچھ اور ہوتا ہوگا، کہیں کچھ اور ہوتا ہوگا. ان شارٹ یہ ہے کہ اس طرح کے مختلف مواقع پر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، اور یہ بس یہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں پیسے دے دو تو ہم آپ کو جانے دیں گے، پیسے دے دو ہم کو. جیسے بچے عید کے لیے لڑتے، عیدی کے لیے لڑتے ہیں، لیکن یہاں ایک اور شے ہے، وہاں تو بہت کچھ بے حیائی کیسے سامان کا والا معاملہ ہوتا ہے. تو بس یہ حیا کا درس ہے، کاش ہمیں نصیب ہو جائے.
آمین.
اور اس میں جو یہ لینا دینا ہے کاش کیسے ہماری جان چھوٹ جائے.
قوم کے بڑے اگر آگے آئیں گے نا اور مثال قائم کریں گے اپنے یہاں کی شادیوں میں ان رسموں کا خاتمہ کر کے، پھر دوسروں کو روکیں گے بھی، تو فرق پڑ سکتا ہے.
اب بڑے تو بعض اوقات تو خود ہی مطلب کہ سائڈوں میں کھڑے ہو کر وہ دانت نکال نکال کر ہنس رہے ہوتے ہیں، اور بوڑھی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر اے چھوکڑیوں اے چھوکڑوں کر کے بہت عجیب و غریب ہلّا گلا سا ماحول ہوتا ہے. پھر یہ بڑے بوڑھے کیا، اگر کوئی سمجھدار آدمی منع کرنے کے لیے آگے تو یہ جو خاندان کے جو بڑے بوڑھے کہلاتے ہیں یہ بھی شاید یہ کہتے ہوئے نہ چکے ہیں، اے نہیں 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 کہنے دو کہنے دو کہنے دو، اے خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، چلتا ہے چلتا ہے، سب چلتا ہے، اے ناراض نہیں کرو ناراض نہیں کرو، خوشی کا موقع. یوں کر کے یہ بہت کچھ ہو جاتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور نتیجہ آپ کے سامنے پاپا کہ کتنے گھر آباد ہوتے ہیں کتنے گھر آباد نہیں ہو پاتے. تو یہ ہے اب اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ تو ہمارے پتہ نہیں کہاں سے رسمیں آ گئیں, جبکہ واقعی آپ نے شروع میں بھی جو آزادی کے وغیرہ کے حوالے سے کہا کہ ہم مطلب کہ شریعت کے تو پابند ہیں نا, شریعت کے تو غلام ہیں اور شریعت کے پابند ہیں, اور ہم نے جو ایک آزاد ریاست کا جو تصور ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں, بلکہ کروڑوں کروڑوں ہم جو ہمارے جو پاکستانی انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ مقصد تو اسلام و دین پر عمل کرنا بنیادی مقصد قرار دیا گیا, کہ آج ہماری شادیوں میں بھی اسلام و دین اور ہمارے مقاصد نہیں ہوں گے, ہماری خوشی غمی کے اسلام و دین کے مطابق نہیں اس کے مواقع گزارے جائیں گے. تو بہت کچھ عجیب و غریب ماحول ہے. اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کرے, ہمیں گناہوں بھرے ان معاملات سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے, اور یہاں کے جو معاملات اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور اس کو شر و فتنوں سے بچا کر رکھے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. تو حفاظت فرما یا خدا پاک وطن کی, تو حفاظت فرما, فضل کر اس سے صدا
تنہیں پاکستان
میرے بابا کا کیسا سازا میرے دادا کا کیسا سازا میرے بابا کا
پاکستان پاکستان
میرے دادا کا پاکستان میرے بابا کا مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ